الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز اللہ رب العالمین نے رمضان کی دولت عطا فرمائی پھر عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائی اور اب کچھ دنوں سے شہر کی حالت بھی کچھ غنیمت ہوئی ہے امن و امان کی صورت حال اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا جتنا امن ہو گیا ہے تھوڑا ہی ہوا ہے جتنا مطلوب ہے نہیں ہوا لیکن جتنا ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید امن و امان مانگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یہ بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں یہ واقعات اتفاقی حادثے نہیں ہیں اللہ کے ایک بنائے ہوئے نظام کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جب کسی قوم کے اندر یہ بدعنوانیاں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر پھیلی ہوں یا گناہ پھیلے ہوئے تھے تو پھر یہ آفتیں آیا کرتی ہیں مزہ چکھانے کے لیے اس امت کو عذاب دینا مقصود اصلی نہیں ہوتا تباہ کرنا ختم کر دینا مقصود نہیں ہوتا اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی اس امت کو ہم ختم نہیں کریں گے پچھلی امتیں ختم ہو گئیں قوم نوح قوم ثمود قوم عاد قوم لوط قوم شعیب تہس نہس کر دی گئیں زندہ نہیں بچی ان کے صرف مکان باقی رہ گئے اور بعض قوموں کے مکان بھی باقی نہ رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اجابت قیامت تک قرب قیامت تک برقرار رہنے والی ہے کسی عذاب سے اس کو بالکل ناپید نہیں کیا جائے گا لیکن قرآن کریم نے فرمایا جگہ جگہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا عذاب چکھاتے ہیں لوگوں کو چکھاتے ہیں کھلاتے بھی نہیں عذاب دیتے بھی نہیں چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون تاکہ واپس آ جائیں باز آ جائیں توبہ کریں اپنے گناہوں سے مزید توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے اور رکیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، انشاءاللہ یہ عذاب ٹل جائیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل ہی عذابوں کو ٹلائے. روزہ رمضان کے پانچ، اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک، پورے اسلام کی بنیاد چار ستونوں پر قائم ہے، چار ارکان پر قائم ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، ستون کو، عمود کو، پلر کو، جس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے. تو اسلام ایک عمارت ہے، عمارت سے تشبیہ دی گئی اسلام کو، بلکہ دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو یوں سمجھئے کہ خیمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، خیمے کے ساتھ. خیمے میں آپ دیکھتے ہیں ایک تو بیچ میں بڑا بانس ہوتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہے گا. اور چار اس کی ڈوریاں ہوتی ہیں، ادھر 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 ادھر، چار ڈوریاں ہوتی ہیں جن کو تنابیں کہا جاتا ہے. ان چاروں تنابوں کو اگر کس دیا جائے تو خیمہ موجود ہے، ایک تناب کو نکال دیں تو چوتھا یہ خیمہ کم ہو جاتا ہے، دوسری تناب بھی نکال دیں تو مزید چوتھا ہی ختم ہو گیا، آدھا ہی خیمہ رہ گیا، تیسری بھی نکال دیں تو چوتھا ہی باقی رہ گیا، وہ بھی نکال دیں تو بس خیمہ تو باقی ہے، ختم تو نہیں ہوا، لیکن اب اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا تقریباً کل عدم ہے، مگر خیمہ موجود ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادتین کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ، یہ بیچ کا بانس ہے، سارے اسلام کی بنیاد، بنیادی طور پر سب سے زیادہ وجود جس پر موقوف ہے اسلام کا، وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان اور اس کا اقرار زبان سے. یہ بہت بڑی دولت ہے، معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کا اگر آدمی کوئی اور عمل نہ کرے پھر بھی مسلمان رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اجابت میں داخل رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بالکل یا محروم نہیں ہوتا. ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض و واجبات ادا نہیں کیے اور گناہ کرتے رہے، لیکن یہ ان کے پاس یہ کلمہ موجود تھا ایمان کے ساتھ، دل میں گہرائیوں کے ساتھ، وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف بھی کر دے تو اس کی شان رحمت سے کوئی بعید نہیں، لیکن وعدہ نہیں ہے معافی کا، معافی کا وعدہ نہیں ہے. اگر یہ باقی فرائض انجام نہیں دیں گے اور گناہوں سے نہیں بچیں گے تو قرآن نے بتا رکھا ہے کہ ان کی سزا جہنم ہے. لیکن جو کلمہ طیبہ کا قائل رہا ہوگا، اگر کوئی اور نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، بس یہی ایک ہوگی، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور اس کو بھی بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا. یہ بڑی دولت ہے، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کے ساتھ اس کا اقرار، بڑی دولت ہے. تو سب سے پہلا رکن تو اسلام کا بنیادی رکنوں کا بنیاد کی بنیاد یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے دل کے سچائی کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. ہاں، لیکن کب جائے گا اس کا وعدہ نہیں ہے، شروع ہی میں چلا جائے گا، اگر اعمال ٹھیک ہے تو شروع ہی میں چلا جائے گا، ورنہ سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، اللہ پناہ میں رکھے. لیکن جائے گا جنت میں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایمان بھی بڑی دولت ہے, بڑی دولت ہے, بڑی دولت ہے. اس بات ہے جو مومن بھی ہے, فاسق ہو یا فاجر ہو, خرابی ہو یا زانی ہو, چور ہو یا ڈکیت ہو, اگر وہ مومن ہے تو بھائی ہے ہمارا, اپنا ہی بھائی ہے. اس سے نفرت نہ کرو, اس کے گناہوں سے نفرت کرو. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. شیطان نے ہمیں اس راستے پر ڈالا ہے کہ ہم گناہ کی بجائے گناہگاروں سے نفرت کرنے لگے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات, توجہ فرمائیے گا. شیطان نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ ہم گناہوں کی بجائے گناہگاروں سے نفرت کرنے لگے ہیں, حالانکہ گناہگار نفرت کے قابل نہیں, وہ تو رحمت کے قابل ہے. قابل رحم ہے, بیمار ہیں. بیماری سے نفرت کرو, بیماروں سے نفرت کرو گے تو علاج کون کرے گا, ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ تو بڑے سے بڑا بدکار انسان ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, ڈکیت ہو, زانی ہو, شرابی ہو, لیکن اگر اس کے دل میں ایمان اور زبان پر اس کا اقرار ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, ہماری برادری سے نہیں نکلا, ہماری برادری کا حصہ ہے, اس سے نفرت نہ کرو, اس پر رحم کرو, اس کے گناہوں سے نفرت کرو. گناہ سے نفرت کرو, گناہگاروں سے نفرت نہ کرو. یہ جملہ ذرا یاد رکھیے گا اور یہ پیغام دور تک پہنچائیے آپ. اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم گناہگاروں سے نفرت کرنے لگے, نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ رہا, سب اس کے ان کے دشمنی دشمن ہو گئے. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رسول ملا ہے جو رحمت للعالمین ہے, سراپر رحمت ہے. اس نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تم بھی سراپر رحمت بنو. فاسقوں, فاجروں, ڈاکوؤں, چوروں, ڈکیتوں, ان سے بھی نفرت نہ کرو, ان پر رحم کرو. رحم کیا ہے؟ اگر ان کو سمجھانا ممکن ہے محبت سے, پیار سے, حکمت سے, خیرخواہی سے, تو جتنا سمجھانا ممکن ہو اتنا سمجھا دو, اور آگے بولے مانگتے تو لڑائی جھگڑا نہ کرو ان سے, اللہ میں سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو شفا دے دے. بیمار ہے بیچارہ, شراب کی بیماری لگ گئی ہے اس کو, خدا نہ خواستہ حرام خوری کی بیماری لگ گئی ہے اس کو, خدا نہ خواستہ اس کو زناکاری کی بیماری لگ گئی ہے, چوری ڈکیتی کی بیماری لگ گئی ہے, یا اللہ اس کو ان بیماریوں سے نجات دے دی. دعا کرو اس کے لیے, کوشش کرو جتنی کوشش کر سکتے ہو, ہمدردی سے, خیر خواہی سے, محبت سے, پیار سے سمجھا دو. عوام کا کام بس اتنا ہی ہوتا ہے تو محبت پیار سے سمجھائیں ایک دوسرے کو. علماء کا کام بھی اتنا ہی ہوتا ہے تو محبت سے, پیار سے, خیر خواہی سے سمجھائیں. سختی کرنا حکومت کا کام ہے, عدالت کا کام ہے. عوام کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں دیا شریعت نے کہ وہ فیصلے کریں اور سزائیں نافذ کریں عوام کے اوپر, مجرموں پر نہیں. سزا جاری کرنا, سزا کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے, اس سزا کو نافذ کرنا حکومت کا کام ہے. عوام کا کام یہ نہیں ہے, علماء کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ سزائیں جاری کریں. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار رکھی ہے, ہر ایک اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ تو سزا جاری کر دیا کر, پھر تو عدالتیں بیکار ہو جائیں گی. پھر عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی آدمی فیصلہ کرے گا کہ یہ مجرم ہے اور سزا جاری کر دے گا. قتل و غارت گری کس بازار گرم جیسا ہے, اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو خیر, ایمان ایسی دولت ہے کہ کتنا بھی گناہگار ہو جائے آدمی, ہماری برادری سے نہیں نکلتا, وہ ہمارا بھائی ہے, برادری ہے, ہماری برادری ہے. اس کے اوپر رحم کرو, اس کے لیے دعا کرو. تو پہلا رکن تو اسلام کا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ دن میں بار بار پڑھنا چاہیے. ہمارے بزرگ ہمیں تلقین کر گئے کہ ہو سکے تو 1000 مرتبہ صبح کو اور 1000 مرتبہ شام کو یہ کلمہ طیبہ پڑھا کرو. اور اتنا نہیں ہو سکتا تو 500 مرتبہ صبح کو، 500 مرتبہ شام کو پڑھا کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کہ دن بھر میں 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 5 تسبیح، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چند منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے بعد اس سے افضل کلمہ کوئی نہیں ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس توحید کو رچا اور بسا دے، اس پر ہمیں توکل عطا فرمائے، بھروسہ عطا فرمائے، اعتماد عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے، اور سب سے پہلا رکن، رکن اعظم اسلام کا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سب سے دوسرے نمبر کا جو رکن ہے وہ نماز، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ مرتے دم تک ساتھ ہے، ہر سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، رمضان میں سال بھر میں ایک مہینہ ہوتا ہے، نماز کا مطالبہ تو روز کا ہے، اور صرف روز کا نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت اپنی باقی ساری عبادتوں میں کلمہ توحید کے بعد سب سے افضل، سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ کے نزدیک یہ نماز ہو، اور سب سے پہلے آخرت میں جب اعمال نامے پیش ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا اعمال کا، تو سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد تم پر کتنی نمازیں آئیں، ان میں سے کتنی تم نے نمازیں ادا کر لی، کتنی چھوٹ گئیں، ایک نماز کا حساب، ایک نماز کا حساب۔ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، سفر میں ہو تب بھی نماز، گھر میں ہو تب بھی نماز، تندرست ہو تب بھی نماز، بیمار ہو تب بھی نماز۔ ہاں آسانیاں دی ہیں، بیماری میں آسانیاں دے دی، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کسی پر غسل واجب ہے مگر غسل کرنے سے بیمار بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو غسل کے بجائے بھی تیمم کر لو، قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر ہی نماز پڑھ لو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھ لو، مگر نماز نہ چھوڑو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، جب تک جان میں جان ہے اور ہوش ہے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایسا قوی رشتہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، کہ یہ مسلسل مربوط رکھتا ہے بندے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رحمان اور اپنے رحیم کے ساتھ مربوط رکھتا ہے بندے کو یہ رشتہ، ایسا نماز کا رشتہ ایسا ہے۔ تو نماز چھوڑنے کی اجازت کسی حالت میں نہیں ہے، ہاں سفر میں ہو 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھو، سنتیں بھی معاف ہیں، اگر نہ پڑھو تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، بس فرض پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو 4 رکعتوں والی نماز میں، اور لیکن نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، اور بہت ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اللہ کے بدل و کرم سے نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ پھر مردوں کے لیے یہ کہ 5 وقت کی نمازوں میں جماعت سے آئیں، گھروں کی عورتوں کے لیے یہ کہ گھروں میں نمازیں پڑھیں، جب اذان ہو جائے بس وہ فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، عورتیں کسی اور چیز کا انتظار نہ کریں کہ جماعت میں تو جانا نہیں ہے ان کو۔ عورتوں کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے، بہترین وقت نمازوں کا وہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو گھروں میں وہ نمازیں پڑھیں، اور مرد مسجد کے طرف نکل کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ گھر میں جب آپ ہوتے تھے, صحابہ نے پوچھا کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کس طریقے سے وقت گزارتے ہیں گھر میں؟ صحابہ پوچھنے والے نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ گھر میں تو جا کر اور زیادہ عبادت کرتے رہتے ہوں گے, سارا وقت عبادت میں گزارتے ہوں گے. مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح گھر میں رہتے ہیں جس طرح تم اپنے گھروں میں رہتے ہو, بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہیں, ان کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, ان کے کاموں میں دلچسپیاں لیتے ہیں, ان کے ساتھ وقت لگاتے ہیں اور گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تفصیلات بیان کی. البتہ جب اذان ہوتی ہے تو یوں چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں, ایسے چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا اعتدال. گھر میں آئے تو اگر وہاں کے سارے سجدے اور نمازوں ہی میں وقت گزار دیں, تلاوت ہی میں وقت گزار دیں, تو بیویوں کا حق کون ادا کرے گا, بیویوں کا کون دل بہلائے گا, بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ بچے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں. بچوں کو اگر بچپن میں شفقت نہ ملے, بڑوں کی توجہ نہ ملے, وہ طرح طرح کے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی پوری زندگی طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بچوں کو بھی پوری پوری شفقت دیا کرتے تھے, توجہ دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے, خطبہ غالباً جمعہ کا تھا خطبہ, سامنے سے دیکھا کہ حسن اور حسین لاڈلے نواسے فاطمۃ الزہرا کے صاحب زادے, حضرت علی مرتضیٰ کے صاحب زادے, تو بچے تھے وہ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں, ممبر سے اترے اور دونوں کو گود میں لے لیا اور پھر ممبر پر آ کر پھر خطبہ شروع کر دیا. ہے آج کوئی خطیب ایسا ہو جو ایسا کر کے دکھائے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کریں, ہمارے بچے اگر آئیں تو ہم کر کے ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ یہ عمل تو کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ لے کر آئے گود میں اور اس کے بعد خطبہ بنا پھر جاری کر دیا. یہ اعتدال, اللہ کے حقوق اپنی جگہ پر, بندوں کے حقوق اپنی جگہ پر, عورتوں کے, بچوں کے. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت زینب کی صاحبزادی امامہ غالباً یہ بچی تھی, نواسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غالباً حضرت زینب کی صاحبزادی تھی امامہ, مگر ناموں میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ فروغ گزارت ہو جائے ہو گئی ہو. تو وہ تھی نواسی, تو وہ کھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ آ گئی نماز, جب سجدے میں گئے تو آپ نے سجدے نفلی نماز تھی اس کو امامہ کو گود میں لے لیا اور کھڑے ہو گئے اور نماز جاری ہے. جب رکوع کرنے لگے تو پھر اس کو زمین پر کھڑا کیا اور رکوع کر لیا, سجدہ کیا اور جب کھڑے ہونے لگے تو پھر گود میں لے لیا. عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سراپا رحمت. اس طریقے سے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عمل کثیر نہ ہو, اگر عمل کثیر ہو جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے اٹھایا کہ عمل کثیر میں داخل نہ ہوا اور نفل میں اٹھایا تو اس کی گنجائش ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمی تھی, جب سفر سے آتے تھے تو استقبال حضور, لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت فرماتے ہیں اور خاص طور سے اپنے خاندان کے بچوں سے تو اور زیادہ شفقت فرماتے ہیں. تو لوگ مدینہ طیبہ کے اپنے بچوں کو اور خاندان کے بچوں کو لے کر سب سے آگے آتے تھے, بچوں کو آگے کرتے تھے. جب مدینہ طیبہ میں سنیت الوداع سے داخل ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے بچے استقبال کرتے تھے, پھر اپنے خاندان کے بچوں میں سے, کبھی حضرت ابن عباس کو بھتیجے ہیں عباس کے صاحبزادے, ان کو بٹھا لیا، کبھی فضل بن عباس کو بٹھا لیا اپنے اونٹ پر اور پھر آگے چلے۔ بچوں کے ساتھ وہ شفقت اور محبت، عورتوں کے ساتھ وہ خاص عنایات، ان کی ناز برداریاں فرماتے تھے، اپنی بیویوں کی ناز برداریاں کرتے تھے، ہاں شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کی حدود کے اندر اندر ان کی ناز برداریوں میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں، گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہیں، اذان ہوئی مرک علم یا عرفنا، حدیث میں آتا ہے عائشہ صدیقہ کہ وہ ایسے گزرے چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ اب رب کا پیغام آ گیا، حیا علی الصلاح کا اعلان آ گیا کہ آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح کا اعلان آ گیا کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ تو خیر، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ یہ کسی دن میں بھی معاف نہیں ہے جب تک عقل و خرد موجود ہے بالغ ہونے کے بعد۔ پھر تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ رمضان، اور پانچواں رکن حج ہے، حج بیت اللہ۔ اور آج میں نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ حج بیت اللہ ہی سے متعلق تھی، کیونکہ اب حج اشہور حج شروع ہو گئے ہیں، حج کے مہینے تین ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ تو یہ پہلا مہینہ حج کا تین مہینوں میں سے چل رہا ہے، اس بات پہ اس پر میں نے بیان شروع کیا تھا، اللہ نے زندگی رکھی، توفیق دی، تو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اسی سلسلے میں مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔